لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، صلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله، صلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا نور الله. رسالہ ضیاء درود و سلام، پیج نمبر 6، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ کہا: اللہم صلی علی محمد وانزل المقعد المقرب عندک یوم القیامہ، اس کے لئے میری شفاعت واجب ہو گئی.
صلو علی الحبیب.
تنظیمی سوچ اس طرح اپنائی جائے.
تنظیمی سوچ کسے کہتے ہیں؟ تنظیمی سوچ کیسے اپنائی جائے؟ تو میں نے پوچھا کہ تنظیمی سوچ بولتے کس میں؟ تنظیمی سوچ یعنی جس جو تنظیم کا بڑا ہو، بڑا ذمہ دار، وہ جو تنظیم کو صحیح چلانا جانتا ہو، وہ جو اصول ہمیں دے اس کو اپناتے ہوئے اس کے مطابق چلنا، یہ تنظیمی سوچ کہلاتی ہے. اب اپنی حکمت عملیاں استعمال کرنا کہ یار یہاں تو اس طریقے کار کی ضرورت ہے، اس سے کام ہوگا، وہاں اس طریقے کار کی ضرورت ہے تو وہاں اس طریقے سے کام ہوگا، تو یہ تنظیمی سوچ نہیں. اب جیسے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے کئی اسلامی بھائی امامت کرتے ہیں، کبھی بولتے ہیں کہ لوگ منہ بولتے ہیں تو ہم اس کا جواب دیتے ہیں، اس طرح مطلب یہ کہ یہ کہلاتے ہیں وہ لوگ جن کی تنظیمی سوچ نہیں ہے. ورنہ جو امام امامہ باندھ کر امامت کرے، ہر ہفتے نیکی کی دعوت میں خود شریک ہو، علاقائی دورہ کرے اور داعی بن کر دکان دکان جا کر نیکی کی دعوت دے، جیسے عصر کے بعد نکلے کوئی امام، امام مسجد کا اور مسجد جامع مسجد و بالفرض، امام جا کر دکانوں پر بولے کہ ہم نیکی کی دعوت کے لیے آپ کے پاس حاضر ہوئے، مغرب میں چلیے یا ابھی چلیے، درس ہو رہا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ امام اگر یہ دعوت دے تو لوگ بڑھ جائیں کہ نہیں بڑھ جائیں؟ آنا شروع ہو جائے نا کہ میں بولتا ہوں یوں کرو، یہ بولتا ہے نہیں یوں ہونا چاہیے. تو اس لیے ایک انداز ہونا چاہیے کام کا، بالکل دعوت اسلامی والا بن کر رہے. دیکھیے جب دعوت اسلامی کا سلسلہ شروع نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میں امامت کرتا تھا، تو واقعی اس وقت میرا یہ انداز بھی نہیں تھا، میں بھی جیسے عام تقریریں ہوتی ہیں اس انداز سے تقریر کرتا تھا. تو میرے پاس 3.5 آدمی بیان سنتے تھے، 4 نہیں بنتے تھے پورے. ایک مثال محاورہ، 3.5 ہی ہوتے تھے، 4 بھی نہیں ہوتے تھے. پھر جب الحمدللہ یہ سعادت ملی دعوت اسلامی کی اور اس انداز پر بیان شروع کیا، اس کا نتیجہ جو بھی ہوا اس کی وضاحت کی حاجت آپ کے لیے نہیں ہے، آپ کے سامنے پوزیشن ہے کہ میں بھی اگر وہی انداز پر رہتا تو آج صوفے پر میرے بجائے کوئی آپ کے سامنے اور بیٹھا ہوتا، مجھے شاید یہ سعادت نہ ملتی دعوت اسلامی کی خدمت کی، تو 42 ممالک میں ہمارا پیغام نہ پہنچ جاتا. تو امام کیا ہے کہ محلے میں محلے میں خوش ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا وہ کر دیا. تو اگر آپ میں سے کوئی امام ہے تو بالکل امامہ باندھے، بھلے وہاں کا ماحول جو بھی ہو، ضرورت آپ کو لگتی ہو، لیکن آپ انشاءاللہ عزوجل مثبت انداز میں بیان کرنا شروع کریں گے، لوگوں کو سنتیں بیان کرنا شروع کریں گے تو لوگ آپ کے قریب آتے جائیں گے، اور جو قریب آئیں گے انشاءاللہ جنہ جلالو ایک دم پکے لوہا نٹ ہو جائیں گے. الحکمت و ضالت المؤمن، حکمت مؤمن کا گمشدہ خزانہ ہے. روزانہ نیکی کی دعوت دے، ہر مہینے اگر امام مدنی قافلے میں سفر کرے تو اس کے 2-5 تو مقتدی ویسے ہی معتقد ہو جاتے ہیں، تو وہ بھی چل پڑیں گے قافلے میں امام کے ساتھ، مدینہ مدینہ ہو جائے گا. امام فیضان سنت کا درس دے گا تو جو نہیں بیٹھتا ہوگا مقتدی وہ بھی بیٹھ جائے گا. امام مدنی انعامات کا فارم بھر بھر کے دینا شروع کرے گا تو کئی مقتدی اس کی پیروی کرنی شروع کر دیں گے. امام کرے تو صحیح، تو الحمدللہ یہ دعوت اسلامی شروع ہی امام کے ذریعے ہوئی ہے، امامت کے دوران ہوئی ہے، ایک مسجد سے یہ تحریک اٹھی الحمدللہ، مسجد کے امام کے ذریعے یہ بڑھتی چلی گئی الحمدللہ. تو اس لیے امامت جو بھی کرے وہ دعوت اسلامی کا طریقہ اپنائے، اللہ کرے گا تو بہت کامیابی پائے گا. یہ میں دعوت اسلامی والوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اماموں کو میں نہیں کہہ رہا، کوئی غلط فہمی نہ ہو جائے. جو دعوت اسلامی والے اتاری ہیں یا اتاری نہیں ہیں، نقشبندی چشتی جو بھی ہیں، مگر ہیں دعوت اسلامی والے، میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
آپ کو میری عمر لگ جائے، اللہ پاک آپ کو عمر خضر عطا فرمائے، یہ کہنا کیسا؟
ویسے تو یہ محاورہ ہے، یعنی اس سے مراد تو یہی ہوتی ہے کہ آپ کو لمبی عمر ملے، لیکن یہ ایز اٹ از الفاظ جو ہے نا، یہ کہنا کہ ہماری عمر آپ کو لگ جائے، یہ اگر دعا قبول کر لی اللہ تعالی نے تو ہو سکتا ہے کہ فوراً کہنے والے کا دم توڑ جائے، اور اس کے لیے وہ ذہنی طور پر تیار غالباً نہیں ہوتا ہوگا. حضرت ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ رہا ہے جو میں نے احیاء العلوم میں پڑھا ہے، کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ مجھے تو کیسی ہی مصیبت دے دے، میں صبر کر لوں گا. تو ان کو قبض ہو گیا، تو قبض میں وہ ایسے مطلب پریشان ہوئے کہ پھر ان کو احساس ہو گیا کہ میں نے ایسا کیوں کہا، اللہ تعالیٰ سے میں عافیت کا سوال کرتا، مصیبت کا سوال کیوں کیا، کہ یا اللہ تو مصیبت دے دے، میں صبر کر کے دکھاؤں گا، صبر کروں گا. تو یہ ناز و انداز ہوتے ہیں بزرگوں کے. تو پھر بچے بچوں سے وہ کہتے تھے کہ بچوں دعا کرو تمہارا مجرم چچا بخشا ہے، اس کو معافی مل جائے. تو اس لیے عافیت کا سوال کرنا چاہیے، اپنے دل پر بھی غور کر لیں کہ میری عمر لگ جائے. تو اگر آپ کو کہہ دیا جائے کہ آپ کی عمر کے دو دن مائنس کر کے باقی عمر الیاس کو دے دی جاتی ہے، اب آپ کو دو دن چھوڑ دیا جاتا ہے زندہ، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ پھر اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر پچھاڑے جائیں گے، آئے دو دن رہیں گے، اب کیا ہوگا؟ اور اللہ تبارک و تعالی اس بات پر بھی قادر ہے کہ آپ کی عمر درازی، آپ عمر درازی کی میرے دعا کریں وہ قبول ہو جائے، اور آپ کی عمر لے کر اللہ مجھے لگائے تو اس کے لیے محتاج تو نہیں ہوں، درازی عمر تو دے سکتا ہے. اس لیے مطلب عافیت والی دعا مانگنی چاہیے، جس نے بھی یہ کہا وہ ایسا نہ کہ وہ پھر یہاں سے آواز آئی کہ میری عمر آپ کے نام ہے، آپ کو لگ جائے یہ نہیں چاہیے. جنہیں میں جو کہوں گا وہ یہ کریں گے انشاءاللہ، لیکن میں امتحان میں نہیں ڈالتا ان کو زیادہ، بس ہر مہینے تین دن قافلے میں سفر ضرور کرتے رہیں گے اسلائی بھائی جنہوں نے یہ کہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
سنا ہے کہ آپ کو چاروں سلاسل میں بیعت کرنے کی اجازت حاصل ہے، مگر آپ صرف قادری سلسلے میں بیعت کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ نیز یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ کو کن کن بزرگوں سے خلافت حاصل ہے.
مجھے چاروں سلسلوں میں الحمدللہ خلافت حاصل ہے، مگر میں قادری سلسلے میں بیعت اس لیے لیتا ہوں کہ قادری سلسلہ، قادری نہیں ہے، دال پر جزم لوگ پڑھتے قادری، قادری غلط ہے، قادری دال کے نیچے زیر ہے قادری، تو میں الحمدللہ قادری سلسلے میں، قادریہ سلسلے میں بیعت، قادریہ یاد پر تشدید ہے، قادریہ سلسلے میں مرید کرتا ہوں، قادریہ سلسلہ. یہ تمام سلاسل، سلاسل جمع ہے سلسلہ کی، تو تمام سلاسل سے افضل ہے. میں قادری سلسلے میں بیعت کرتا ہوں کہ چاروں سلاسل کے اشغال اوراد پھر یہ بھی دینے ہوں گے، اور یہاں تو قادری سلسلے کے اوراد جو شجرہ شریف میں دیتا ہوں، اس کو اتنی مخلوق یا جمع ہے، شاید وہ اکا دکا ہوگا جو پورے اوراد پڑھتا ہوں، میں ہاتھ نہیں اٹھواتا، شرمندہ ہوں گے، ایک دو ہی اٹھائیں گے آج کہ ہم پورا آپ کا شجرہ جو پوری کتاب ہے 32 پیج کی شاید چھوٹی سی کتاب چاہ، وہ جتنے اس نے اوراد لکھے ہم سب کے سب پڑھتے ہیں، ایسا ایک بھی نہیں ہوگا. کون پڑھتا ہے کوئی روزانہ؟ اس میں ایک سپارہ پڑھنے کا بھی ہے کیا؟ روزانہ ایک سپارہ بھی پڑھتے ہیں؟ ہاتھ نیچے. ایک پارہ قرآن پاک کا روزانہ تلاوت الحمدللہ، اور جتنے اوراد ہیں وہ بھی آپ پڑھتے ہیں اس میں کا؟ یہ سارے نہیں پڑھتے نا، تو ابھی ہزاروں جمع ہے، اس میں ایک بھی ایسا نہیں ہے کہ جو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ اتاریہ کے مطلب جو اوراد دیے گئے ہیں ان کو ایک بھی نہیں ہے کہ پورے اس میں منوان جو بھی ہے وہ پڑھتا ہوں. اب آپ بولو نقشبندی سلسلے میں بیعت کر لو، چشتی سلسلے میں بیعت کر لو، تو میرے پاس تو ایک ہی جواب ہے، پاورفل جواب، کہ پہلے قادری سلسلے کے اوراد پورے پڑھنا سیکھ لو، پھر بات کر لو. اب کس کس سے خلافت ہے؟ کچھ بزرگوں سے خلافت ہے. سب سے پہلے مجھے دی تھی حضرت مولانا عبدالسلام شاید فتح پوری، مجھے یہ کولمبو میں ملے تھے 79 میں، پہلی بار پہلے ہی دن میری ملاقات ہوئی تھی ان سے، اور وہ دن شاید 10 ربیع الغوث کا تھا، پھر رات آئی 11 تو انہوں نے مجھے خود ہی خلافت عطا فرمائی. میرا خیال ہے مولانا عبدالسلام فتح پوری انڈین تھے، رحمت اللہ تعالی علیہ، اب فوت ہو چکے ہوں، اور وکالت بھی دی ہمارے پیر صاحب کے، سیدی کتب مدینہ کے بھی وہ خلیفہ تھے، دیگر بزرگوں سے خلافت تھی حاصل، اور وکیل بھی تھے وہ، تو مجھے انہوں نے وکیل بھی کیا اور خلافت بھی دی. پھر چند اور بزرگوں سے بھی خلافت ملی، مثلا حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، مفتی شریف الحق صاحب نے سب سے پاورفل خلافت، تو اجازت اس کی اسناد کی اجازت احادیث کریمہ کی، اور ماشاءاللہ اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مطلب کم واسطے سے جو خلافت تھی وہ مجھے انہوں نے عطا فرمائی. اچھا، شیخ الفضیلت سیدی قطب مدینہ کے جو سجادہ نشین حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے پاس ہمارے حضرت سید قطب مدینہ نے جب وصال فرمایا تو چھپے ہوئے 6، مطلب مجھے معلوم ہوا تھا چھپے ہوئے 6 خلافت نامے تھے، ان میں سے ایک خلافت نامہ وہی ہمارے پیر و مرشد کے وقت کا الحمدللہ، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنا دستخط کر کے مجھے وہ ساری خلافتیں عطا فرمائی تھی. تو اس طرح ہمارا چند بزرگوں کی خلافتیں، میں نے اصل وہ جد و جہاد نہیں کی، خلافت جد و جہد سے ملتی ہے، خود بخود نہیں ملتی. اب یوں کافی مطلب ایسے مشائخ موجود ہیں کہ شاید میں اگر ان سے خلافت مانگوں تو گھر پہ آ کر دے جائیں، شاید ایک خلافت کافی ہے پیری مریدی کے لیے، اور لسٹیں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کوئی واقعی بزرگ ہو نا جس سے اپنا ایک دم دل ٹھکے، جیسے وہ یمن والے بزرگ کا واقعہ میں نے آپ کو سنا، ایسی کوئی شخصیت اجازت دے تو انشاءاللہ اس کی اجازت اور تحریر قبر میں لے جانے کی وصیت کر دیں گے اپنے. اللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
حضرت قطب مدینہ مولانا ضیاء الدین مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ کس طرح مرید ہوئے تھے؟
جس طرح مرید ہوا جاتا ہے. میرے کو میں نے عرض کیا کہ میرے کو اعلیٰ حضرت سے بہت محبت ہے, اور اعلیٰ حضرت سے اتنی محبت کہ میں نے یہ ذہن بنایا کہ مجھے مرید بھی ہونا تو اعلیٰ حضرت کے سلسلے میں ہونا ہے. تو مجھے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کے شہزادے بھی حیات تھے ان دنوں, سید مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن. مگر مجھے پتا چلا کہ اعلیٰ حضرت کے جو شہزادے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کے مرید نہیں ہیں. اعلیٰ حضرت نے اپنے شہزادوں کو حضرت سیدنا ابو الحسین احمد نوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید کروایا تھا, وہ بھی ولی کامل سے ان کا مرید کروایا تھا, اور چھ مہینے کی عمر میں مرید کروایا تھا. اور چھ مہینے کی عمر میں مرید کرنے کے بعد حضرت سیدنا ابو الحسین نوری رحمت اللہ تعالی علیہ نے سیدی مفتی اعظم ہند مولانا مصطفی رضا خان ابن امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہما کو خلافت سے نواز دیا. ان کی نگاہ ولایت نے دیکھ لیا تھا کہ یہ بچہ بڑا بن کر بہت بڑا ولی ظاہر ہوگا اور دین کی خدمت کرے گا, اور انہوں نے کی. تو یہ مشہور باتیں آپ کو نہیں پتا ہوگا, مطلب مجھے تو دعوت اسلامی کے بہت پہلے سے, دعوت اسلامی کا ماحول بننے سے بھی بہت پہلے سے پتا ہے کہ چھ مہینے کی عمر میں ان کو خلافت ملی تھی. حضور مفتی اعظم کی حیاتی میں ہی مجھے پتا تھا. تو الحمدللہ ہمارا مسلک حق ہے, اولیاء کرام تو الحمدللہ اہل سنت میں ہی تو ہوئے ہیں, سارے جتنے اولیاء کرام تھے سب سنی تھے الحمدللہ. تو اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں مذہب مہذب اہل سنت و جماعت نصیب ہو گئی, اور اس کی ایک مدنی لاڈلی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول میسر آیا الحمدللہ. خیر, تو ان کے شہزادے ولی کامل ہیں اعلیٰ حضرت کے مفتی اعظم ہند, وہ بھی حیات ہیں, ان کا مرید ہو جائے جائے. تو پھر میں نے سوچا کہ ان کا مرید بنوں گا تو اعلیٰ حضرت میرے دادا پیر نہیں کہلائیں گے, میرے پیر صاحب کیا ولید محترم کہلائیں گے. میں چاہتا تھا کہ طریقت میں اعلیٰ حضرت کا ڈائریکٹ سلسلہ مجھے ملے, اور اعلیٰ حضرت تو حیات نہیں تھے اس وقت بظاہر, تو ان کا مرید ڈائریکٹ تو میں ہو نہیں سکتا تھا. تو اب ان کے مرید اور خلیفہ شیخ الفضیلت مولانا ضیاء الدین صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں ہیں, یہ مجھے پتا چلا کہ یہ مرید بھی ہیں اور خلیفہ بھی ہیں. تو میں نے کہا بس بننا ہے تو ان کا مرید بننا ہے, میں نے ٹھان لیا. تو اب ایک جذبے کی بات ہوتی ہے. آج کل تو اگر پیری مریدی بہت آسان ہو گئی ہے, اس وقت بھی آسان ہی تھی, لیکن یوں تو پیر صاحبان بہت تھے, لیکن میرا دل وہیں جا کے ٹھکا کہ اب مرید ان کا ہونا ہے جا کر. تو جس دن میں نے مرید ہونے کی, ہاں کسی ایک کے پاس میں نے اظہار کیا, ایک اس وقت دعوت اسلامی کے پہلے کی بات ہے, جو میرے ایک جاننے والے تھے بہت مطلب تجربہ کار اسلامی بھائی تھے, بہت پکے سنی تھے, ان سے میں نے تذکرہ کیا کہ مجھے ان کا مرید بننا ہے حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب کا. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو بہت دور رہتے ہیں مدینہ شریف میں, تم تو ان کو تم نے دیکھا ہی نہیں, تو تم تصور شیخ کیسے کرو. تو پھر وہ دوران گفتگو میں نے کہہ دیا کہ اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں لگتی میرے کو, اگر اپنا پیر کامل ہے تو وہ خواب میں آ کر بھی مسئلہ حل کر سکتا ہے نا تصور شیخ کا. اچھا اب قدرتی بات ہے کہ اسی رات میں نے ایک بزرگ کو خواب میں دیکھا, اور میرے دل میں یہی تھا کہ یہ حضرت مولانا ضیاء الدین صاحب ہے. اب میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا, میں جانتا نہیں تھا, مگر خواب میں ان کی زیارت ہوئی مجھے. تو میں نے ایک ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہوا کرتے تھے حضرت مولانا قاری مصلح الدین رحمت اللہ تعالی علیہ, تو ان کے پاس میرا آنا جانا ہوتا تھا, اور وہ ہمارے پیر و مرشد کے خلیفہ بھی تھے شیخ الفضیلت کے, ان کی صحبت بھی وہ مطلب کرتے رہتے تھے زیارت, مزیر پاک حاضری رہتے تھے. تو ان کے پاس میں حاضر ہوا اور میں نے کہا کہ مجھے ان کی زیارت ہوئی. تو انہوں نے سنا سب, مجھے پوچھا حلیہ کیسا ہے, تو میں نے حلیہ بتایا ان کو, تو انہوں نے تصدیق فرمائی حلیے کی. اچھا پھر میرے ذہن میں ایک خیال تھا کہ جب اتنی بڑی عمر بہت بڑی تھی,
اشرف الفضیلت کی. اتنی بڑی عمر ہے اور بال ان کے کالے ہیں، کوئی کوئی سفید بال ہے باقی سب کالے. یہ کیا مسئلہ ہے کہ زیادہ تر بالوں میں سیاہی کیوں ہے؟ تو اسی طرح دوران گفتگو قاری صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے لگے کہ ہمارے صدر الشریعہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ یہ ان کے مرید تھے، ان کی داڑھی جو تھی اس میں بھی مطلب بہت کم سفید بال تھے، زیادہ تر کالی تھی. اور مولانا ضیاء الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی داڑھی بھی اسی طرح کی ہے. تو میں نے کہا کہ سیاہی مائل سفید، تو انہوں نے کہا ہاں. تو اس بات کی بھی تصدیق ہوئی کہ میں نے خواب میں جس بزرگ کو دیکھا تھا وہ مطلب انہیں صحیح تھے، قطب مدینہ تھے. تو اب تو محبت اور بڑھ گئی، اب تو کچھ مطلب میرے لائن سیٹ ہونا شروع ہو گئی. اچھا پھر میں نے مکتوبات بھجوائے، وہ جواب نہیں آتا تھا. یوں گزرتے گزرتے ایک سال اوپر میرا خیال ہے پانچ دن گزر گیا، تو وہ مرید کرتے نہیں تھے. یہاں تک بھی کسی کے ذریعے جب کوئی لیٹر لے کر گیا تو بولا کہ ہم اس طرح مرید نہیں کریں گے، اس کو آنا ہوگا تو تڑپ ہوگی تو خود ہی آ جائے گا. تو میں نے کہا تڑپ تو ہے مدینہ شریف کی حاضری، اس وقت تو وہی بھی نہیں تھی میری، تڑپ تو ہے انہیں سے بس التجا ہے کہ یہ بلانے. تو ایک سال پانچ دن کے بعد ایک اس دوران ایک اور بھی مطلب میں نے بھیجا تھا ظاہر مدینہ کے ہاتھ، تو اس نے مطلب مکتوب وہاں سے بھیجا مدینہ شریف سے کسی اسلامی بھائی کے ذریعے، اور دوسروں کے بھی نام اس میں تھے میرے ساتھ مرید ہونے کے لیے. تو مجھے خوشخبری ملی کہ الحمدللہ قطب مدینہ نے ہم لوگوں کو مرید کر لیا ہے. تو یہ ایک سال اور پانچ دن کے انتظار کے بعد اس طرح میں الحمدللہ ان کا مرید بنا. تو جو چیز تلاش کر کے ملتی ہے اس کی قدر زیادہ ہوتی ہے، اور وہ نہیں کرتے تھے تو اس سے میں بددم بھی نہیں ہوا تھا، میری محبت تو بڑھتی جا رہی تھی جو سمجھ الحمدللہ. تو بہرحال میں اس طرح مرید ہوں. ہاں ایک اور بات، ایک سال پانچ دن کے بعد پھر مجھے زیارت ہوئی قطب سیدی قطب مدینہ کی الحمدللہ. تب میں نے کہا کہ یہ مرید بھی نہیں کرتے اور زیارت بھی کرواتے ہیں. تو اب جب دوسرا دن آیا، رات گزر گئی دوسرا دن آیا، تو شاید مغرب کے بعد مجھے اسلامی بھائیوں نے بولا کہ وہ جس اسلامی بھائی کو مکتوب دیا تھا ان کا جواب آیا کہ حضرت نے اپنے کو مرید کر لیا، تو زیارت پہلے کروا دی دوبارہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اب ہر مرید انتظار کرتا رہے کہ میرے پیر کی زیارت ہوگی تب اپنے مرید ہے اور اپنا پیر کامل ہے، یہ کوئی ضروری نہیں. ہو سکتا ہے پیر اس لیے بھی زیارت نہ کروائے یا زیارت نہ ہو، سب ہوتا تو اللہ کے کرم سے اللہ کے چاہے سے ہوتا ہے کہ یہ پھول پڑے گا اور ڈھول بجانا شروع کر دے گا اور لوگ اس کا ادب کرنا شروع کر دیں گے اور ریاکاریوں میں پڑ جائے گا، وہ وجوہات ہو سکتی ہے. تو اس لیے مطلب زیارت ہو یا نہ ہو، ظاہری طور پر فیض ہمیں نظر آئے یا نہ آئے، یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ اس پیر کو اب چھوڑ دیا جائے دوسرے پیر کے پاس چلا جائے. جیسے کہ ایک صاحب ایک بار میرے پاس آئے اور بولے میرے تو بڑے مسائل ہیں اور انہیں خدا کا مرید ہوں اور اس نے مطلب میرے مسائل حل نہیں کیے، تو اب میں پیر بدلنا چاہتا ہوں. تو میں نے اس کی بیعت توڑ دی ہے. تو میں نے کہا دیکھو بھائی، اور کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے مرید کر لو، مجھ سے متاثر ہوا تھا. تو میں نے کہا بھائی دیکھو مسائل تو میں بھی تمہارے حل نہیں کروں گا، تم نے اس لیے پیر بدل دیا کہ وہ تمہارے دنیاوی مسائل حل نہیں کر سکا تمہارے بقول. تو میرے بھائی یہ تو سوچو کہ یہ مسائل تمہارے جو بھی ہیں وہ کبھی اللہ کو بھی تو تم نے عرض کیا ہوگا نا، اللہ عزوجل کے بارے میں دعا تو کرتے ہیں نا کہ یا اللہ میرے مسائل حل کر. تو اللہ تعالیٰ نے بھی گویا تمہارے مسائل ابھی تک حل نہیں فرمائے، اس کا اثر ظاہر نہیں ہوا تمہاری دعا کا، تو کیا خدا بھی بدل دو گے؟ یہ کہہ کر میں نے اس کا ذہن بنایا. کہ تاخیر میں مصلحت ہوگی. جب پیر ہماری بظاہر مدد نہیں کرتا, جیسے لوگ بولتے ہیں کہ آپ جیسا پیر ہے اور آپ میرا یہ مشکل نہیں حل کرتے, میری یہ بلا نہیں جاتی, وہ جن نہیں جاتا, جادو نہیں جاتا, تو بھائی خدا سے بھی تو عرض کرتے ہی ہو نا آپ. تو جب اللہ سے بدزن نہیں ہوتے ہو تو پیر سے کاہے کو ہو رہا, اللہ سے بدزن ہونا بھی نہیں چاہیے, کافر ہو جائے گا آدمی. تو یہ شیطان کے وسوسے سے ہوتا ہے کہ اس پیر کو چھوڑ دے, یہ تیری سنتا نہیں ہے, لفٹ نہیں کراتا, تیرے مسئلے حل نہیں کرتا. تو اللہ تعالیٰ تو قادر مطلق ہے, وہ تو حل کر سکتا ہے, اس کے لیے تو کوئی بھی رکاوٹ نہیں, پیر تو پھر بھی بندہ ہے. تو اس طرح مطلب ہے کہ یہ شیطانی وسوسے سے ہوتے ہیں کہ ہمارا پیر ہمارے لیے کچھ نہیں کرتا. تو اس طرح میں نے اس کا ذہن بنایا, لیکن وہ دوسروں کی بیعت توڑ چکا تھا تو مرید ہو گیا, وہ بعد میں اس بیچارے کا انتقال بھی ہو گیا, اللہ اس کی مغفرت فرمائے. چلو ضمناً یہ بات بھی آ گئی کہ یہ بالکل وسوسے ایسے آتے ہیں کہ ہمارا بچہ ٹھیک نہیں ہوتا یا فلاں مسئلہ حل نہیں ہوتا, نوکری نہیں ملتی, بے روزگاری ہے, پیر بدل دو, دوسرا پیر پھڑ لو. تو ایک پیر جو پکڑا ہے نا بس اسی کو رکھنا ہے, اور پیر کو دنیاوی مسائل حل ہونے کے لیے نہیں پکڑنا, یہ بالکل نادانی ہے. بلکہ پیر پکڑنے کا تصور صرف اس لیے ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ پیر کے ذریعے میرے ایمان کی حفاظت ہوگی اور انشاءاللہ میری آخرت کی بہتری ہوگی, کیونکہ ہر شخص اپنے پیر کے جھنڈے تلے جمع ہوگا قیامت کے دن. تو پیر کے جھنڈے تلے جمع ہو کر قیامت کے دن, مطلب انشاءاللہ جو قادری مشائخ ہوں گے وہ غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کریں گے. پھر اس طرح ہمارے غوث پاک ہم سب کو اپنے نانا جان رحمت عالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک لے جائیں گے. تو پیر پکڑا جاتا ہے آخرت کے لیے, دنیا میں وہ دولت کی ریل پیل ہو جائے, صاحب وہ مرید ہوا اور میں نے بانڈ لیا تو 50 لاکھ کا بانڈ نکل آیا, یہ پیر صاحب کی کرامت, کھاتے میں ڈال دی, پیر صاحب کو سود بھی نہیں ہے, پیر صاحب نے دعا بھی نہیں کی تھی اور ڈال دیا پیر صاحب کے لیے کھاتے میں. کسی کو کوئی مطلب منصب مل گیا, وزارت مل گئی یا انتخاب میں جیت گیا تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے پیر نے دعا دی تو میرے کو یہ مل گیا, جبکہ پیر نے دعا کی نہیں کہ پتہ ہی نہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ دنیاوی معاملات میں اگرچہ دنیا میں بھی جو کچھ ملے اگر وہ نعمت ہے تب تو واقعی پیر کی عطا سے اس کو جاننا چاہیے. بلکہ کسی سے بھی جو کچھ حاصل ہوا وہ مطلب یہی تصور کرے کہ مجھے میرے پیر کے وسیلے سے یہ حاصل ہوا ہے. تو پیر سے مطلب یعنی کہ عقیدت جوڑنے کا بزرگوں نے اس لیے حکم دیا کہ پیر سے اگر یہ مطلب مربوط رہے گا تو اس کا ایمان مضبوط رہے گا, اگر پیر کے بارے میں وسوسے پالے گا تو پھر نہ ادھر کا رہے گا نہ ادھر کا. اللہ تبارک و تعالی ہماری عقیدت ہماری طریقت کو بھی مضبوط رکھے اور شریعت پر ہم کو مضبوطی سے گامزن رکھے, شریعت طریقت دونوں ایک ہی ہے.